قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں اللہ رب العزت کی شان کا ذکر ہے دو حوالوں سے: ایک اس کی شان عظمت کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور دوسرا اس کی شان رفعت، شان علو کہ کتنی بلند ذات ہے اور کتنے علو پر فائد ہے. اس شان کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے اور اس کی ہیبت سے لبریز ہو جائے، اور بندہ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے، بلکہ آج دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات جبار و قہار مجھ سے میرے تمام تصرفات کا، تمام امور کا حساب لے گا، اور یہ معاملہ بہت ہی ہیبت ناک ہے. وہ دن آنے والا ہے جب اس کی عدالت قائم ہوگی، جس دن کی ہیبت کو دیکھ کر یجعد الولدان الشیبا، جو دن ہیبت ناک دن دودھ پیتے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن کے خوف سے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تو اس ذات کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر لحظہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو پہلے ہم یہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان احادیث کو پڑھ کے جو شیخ الاسلام ذکر فرمائیں. قرآن پاک کی آیت سے آغاز کیا اس باب کا: وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اشارہ تمام ان کفار کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، مشرکین مکہ، کفار قریش، یہود و نصارہ اور جو بھی گمراہ دیانات اور فرق ہے، اور آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، خواہ اس کی عبادت میں خواہ اس کی اطاعت میں، وہ اس عموم میں داخل اور شامل ہے کہ یہ سب لوگ اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں کر رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے جو اس کی قدر کا حق ہے، اس کی تعظیم بجا نہیں لا رہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین. والسماوات مطويات بيمينه، اور یہ ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اس سے آپ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے؟ تو اس کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے، یعنی قرآن پاک اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے جو آگے آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلی حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جاء حبر من الاحبار، حبر ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں جائز ہیں. احبار یہود، ان کو حبر یا حبر کہا جاتا تھا جس کی جمع احبار ہے، کیونکہ یہ لوگ علم سے بھرے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بحر تھا، جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ بھی علم کے سمندر تھے. اور واقعتاً یہود، ان کا وصف یہی ہے کہ ان کے پاس علم موجود تھا، معرفت موجود تھی، حقائق کو جانتے تھے اور بڑی گہرائی سے پہچانتے تھے، لیکن قبول نہیں تھا، اسی لیے وہ مغضوب علیہم قرار پائے، غضب کے مستحق. جن کے پاس علم ہو، معرفت ہو، لیکن انقیاد نہ ہو، قبول نہ ہو، عمل نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہے. یہ لوگ معاند تھے، ورنہ حقیقت کو جانتے تھے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض احبار یہود کا ذکر کیا ہے کہ وہ اثناء سفر مدینہ منورہ سے گزرے، یہ بستی دیکھی اور اس کا ماحول دیکھا، پہاڑ دیکھے، وادیاں دیکھیں، کھجور کے باغات دیکھے، تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بستی ہے، اس میں وہ ساری علامات منطبق ہو رہی ہیں جو آخری نبی کے شہر یا بستی کی ہوں گی. یعنی یہاں تک ان کی معرفت تھی. چنانچہ وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے، جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں نبی برحق موجود ہیں، تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم ایک سوال کریں گے، اگر وہ سوال اس کا جواب انہیں آتا ہوا تو پھر یہ سچے نبی ایمان لے آئیں. اور وہ سوال تھا اعظم الشہادہ، کہ سب سے بڑی گواہی کون سی، سب سے بڑی گواہی کون سی، اعظم الشہادہ. اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اعظم الشہادہ کا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الشہادہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعدو العلم قائم بالقسط. یہ اعظم الشہادہ، اللہ تعالی نے اس پر تین گواہیاں پیش کی ہیں، لا الہ الا اللہ پر، ایک خود اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے، اللہ تعالی خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، سب معبود باطل، وہی اکیلا معبود حق ہے پوری کائنات کے لیے. اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں، ملائکہ جن کی تعداد اور جن کی عظمت مسلم ہے، ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، کہ ان ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے موجود نہ ہو. فرشتے اتنی تعداد میں، کوئی فرشتہ کھڑا ہے کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، اور مستقل ایک ہی طرح سے وہ عبادت انجام دے رہے. اتنی بڑی تعداد کے ملائکہ، وہ سب گواہی دیتے ہیں کسی استثناء کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حق. یہ دو گواہ، اور تیسرے گواہ اس امت کے علماء، جو اس امت کا اشرف طبقہ ہے، سب سے اعلیٰ طبقہ علماء کا طبقہ. اور اللہ رب العزت نے اس عظیم گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو ملایا. علماء جو ہیں وہ اس امت کے لیے عافیت کے پیامبر ہوتے ہیں، حق اور سچ کے داعی ہوتے ہیں، اس امت کے امراض کی اصلاح کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہ ما علامت و ہلاك الناس، لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے، قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا مات عالمهم، جب ان کا عالم فوت ہو. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم ایک فقیہ اور محدث اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہے، جاؤ اس کے پاس روزانہ اس سے دین سیکھنے کے لیے، علم معلوم کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. تو یہ اشرف طبقہ امت کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہی دیتا ہے. فرمایا کہ اعظم الشہادہ، اب جواب ان کو درست مل گیا مگر ان کا عناد، ان کا حسد، ان کا بغض، ان کا تعصب، یہ قبول حق میں مانع ہوا. تو حبر تھے، علم سے بھرے ہوئے، علم کا سمندر، معرفت ان کو حاصل تھی مگر انقیاد نہیں تھا، قبول نہیں تھا اور حق کی اتباع نہیں تھی. تو جس شخص میں یہ وصف ہو، علم ہو لیکن عمل نہ ہو اور قبول و انقیاد نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے. تو یہ حبر، یہ حبر، ایک حبر احبار یہود میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور آ کر کہا، یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، ہم یہ بات تورات میں پاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھی ہے یہ بات کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا، تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا. بل ارضین علی اصبع، اور ساتوں زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا. بشجر علی اصبع، اور اس زمین پر موجود تمام درختوں کو، باغات کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا. والماء علی اصبع، اور زمین پر موجود سارا پانی، اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی زیادہ ہے خشکی کی بنسبت، اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا. والثرى علی اصبع، اور پوری خشکی اور مٹی، اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا. بصائر الخلق علی اصبع، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا. فیقود، اور فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. یہ قیامت کے دن کی خبر ہے، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا تو اللہ رب العزت اپنی عظمت اور حیبت لوگوں پر قائم کرے گا. آج ہمیں یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ حیبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے کہ یہ ہمارا رب کتنا بڑا، اس کا ہاتھ ہے، اس زمین سے بڑا کوئی زمین کو ناپ سکتا ہے؟ اس کی وسعت کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، پوری زمین، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو کوئی اس عظمت کا تصور کر سکتا ہے؟ تو اس نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنس پڑے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہنس پڑے. حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری داڑھ ہے، آخری داڑھ ہے، وہ بھی کھل گئیں اور نظر آ گئیں. وہ بھی ظاہر ہو گئے. ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا کھلکھلا کے ہنسنا. حدیث میں آتا ہے کہ کان اکثر ذہک ہی تبسم, کہ نبی علیہ السلام کا زیادہ تر ہنسنا تبسم کی حد تک ہوتا تھا, مسکرانے کی حد تک. منہ کھول کر ہنسنا, کھلکھلا کے ہنسنا, یہ بہت کم اور کبھی کبھی ہوتا, اور ایسا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر. کیف انعم وقد التقم الصور صاحبه, میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں, مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کر رہا. جس شخص کو یہ بات معلوم ہو وہ کیسے ہنس سکتا ہے, کیسے خوش و خرم دکھائی دے سکتے. لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں, رونے بیٹھ جاؤ تم لوگ. تو یہ نبی علیہ السلام کی معرفت کہ آپ بہت کم کھلکھلا کے ہنستے تھے, زیادہ تر آپ مسکرایا کرتے تھے. معراج کی رات تمام فرشتوں نے مسکرا کر خوش ہو کر نبی علیہ السلام کا استقبال کیا, اور آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک فرشتہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی, اور آپ نے اس کا اظہار کیا جبریل امین سے. ہر فرشتے نے ہنس کر مسکرا کے استقبال کیا ہے سوائے اس ایک فرشتے کے, اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں, کوئی مسرت کا اظہار نہیں, کوئی مسکراہٹ نہیں. جبریل نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغا, اس نے جہنم دیکھی ہوئی ہے, اور جب سے دیکھی ہے ہنسنا فراموش کر دی, ہنسنا بھول ہی گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت. تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی کھلکھلا کے ہنستے جیسا کہ آج ہنسے, اور یہ بھی دین کے لیے. یہودی کی اس بات کی آپ نے تائید اور تصدیق کا اظہار کیا, یعنی خالی ہنسنے سے تصدیق سامنے نہیں آتی بلکہ آگے آپ نے فرمایا, یعنی فضائح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا تصدیق لقواد الحبر. عبداللہ فرماتے کہ آپ ہنسے اور آپ کا یہ ہنسنا اس عالم کی خبر کی تصدیق کے لیے تھا. اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ جو علم اللہ نے قرآن میں دیا وہ تورات میں بھی ہے, تو علم کی موافقت تورات کی اور قرآن کی, اور اس تعلق سے تورات میں تحریف نہیں ہوئی, اور یہ علم صحیح معنی میں موجود ہے. یہی خبر قرآن کی بھی ہے. کیا ثم قرأ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة, کہ ان لوگوں نے کما حقہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی, اس کو پہچانا نہیں, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا, اور حال یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کرو کہ اس کا ہاتھ ساری زمینوں سے بڑا ہے. کتنی بڑی وضاحت ہے, کتنی بڑی وضاحت. تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی حیبت. اس حدیث سے کچھ امور سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت, دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اسبع ہے. اسبع, اسبع انگلی کو کہتے ہیں, یعنی جو ایک ظاہری اس کا معنی انگلی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسبع ہے, اس کی اصابع حق ہیں, کیونکہ احادیث میں ان کا اثبات موجود ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے, تمام انسانوں کے دل. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے، تو ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت، ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں۔ وہ بے پرواہ ذات جب چاہے دلوں کو پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، لیکن اگر توحید کی فہم ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو تو یہاں ضمانتیں موجود ہیں حق پر قائم رکھنے کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت انہیں اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں اور کچھ نہ کریں، نبی علیہ السلام کو پکڑ لیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے خیر مطلق ہے، خیر عظیم، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ پیروی جو ہے یہ ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنے گی۔ بعید اللہ آتینا ہوں مل دن اجر عظیم بلا حدینا ہوں صراط مستقیم، اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی دیں گے، بس شرط کیا ہے؟ فعلوا ما یوعظون به، جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کچھ دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، تو ثابت قدمی ان کو حاصل ہوگی۔ تو بہرکیف اس حدیث میں بھی کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، تو ان احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت اصبع کا اثبات ہوتا ہے، جس کا معنی انگلی، تو اس کی انگلیاں ثابت ہیں، برحق ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین سے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں ہمارے سامنے، ہمارا اس پر ایمان، ایمان کیسے ہے؟ جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور ان کا منہج تھا، امروها کما وردت، کہ ان تمام آیات صفات کو جس طرح وارد ہوئیں اسی طرح جاری کرو، اسی طرح قبول کرو، اسی طرح اپناؤ، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ یا تعطیل کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصبع حق ہے، جس کا معنی انگلی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ انگلی کیسی ہے یہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصبع کی خبر دی ہے، اصبع کی کیفیت نہیں بتائی، جو خبر دی اس پر ایمان، اور جو بات بتائی نہیں وہ اللہ کے سپرد، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی ہر صفت کمال ہے، نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ اشاعرہ کا منہج یہاں باطل ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی پر آسمانوں کا ہونا، زمینوں کا ہونا، اس سے مراد سہولت التصرف ہے، جسے انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں اور بڑا سہل امر ہوتا ہے، تو مراد اللہ تعالیٰ کا تصرف بڑا آسان ہو، تعبیر بے مقصد، بالکل لا حاصل۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، زمینوں پر آج تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس دن کا کیا فرق ہے پھر؟ جو تعویل کر رہے ہو وہ تو آج بھی موجود ہے، تصرف اللہ ہی کا ہے، اس پوری کائنات کا مدبر اللہ ہی ہے، تو اس اضافی خبر کا کیا فائدہ پھر؟ اگر درختوں پر، پانی پر، اس کائنات پر تصرف کا سہل ہونا یہ مراد ہے تو وہ تو آج بھی موجود ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل تاویل اپنے اس فعل پر خود حیران و پریشان، نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال، یہ ساری کوششیں گمراہی پر منتج ہوتی، حیرت کے سوا کچھ نہیں، عقل اور دماغ کی بندش کے سوا کچھ نہیں، اور عافیت کا راستہ وہی جو اہل السنہ سلف صالحین کا، جب نصوص میں اللہ تعالیٰ کی اصبع کا ذکر ہے ہمارا اس پر ایمان۔ یہ قرآن لغت عرب میں اترا اور لغت عرب میں اصبع کا معنی انگلی ہے، ہمارا ایمان کیسی ہے یہ علم نہیں، کیا ہم جیسی ہے؟ نہیں، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز، جیسی اس ذات کے لائق ہے ویسی، اس کی تمام صفات کمال ہے اصبع۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ پوری زمین وما فیہا، ساری مخلوقات کو کہاں گیا انسانوں کا غرور؟ زمین پر بادشاہ بننے والے کہاں گئے؟ اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی ہوں بادشاہ، میں ہی اور کوئی نہیں، ان الملک. طلبہ جانتے ہیں اس ترکیب کو، انا مبتدا اور ملک خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی، یہاں معرفہ ہے. جب جملے کے دونوں طرف مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو وہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، حسر کا فائدہ، حسر قصر. یعنی کلام یہاں بند ہے، اسی نقطے پر بند ہے، معنی میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ زمینوں کے سارے بادشاہ اور مملوک، سارے ملک اور سارے مملوک ایک ہی حد پر سب برابر ہوں گے، سب برابر ہوں گے، جب اٹھائے جائیں گے سب برابر ہوں گے، کوئی رائی اور رعیت کا فرق نہیں ہوگا، ملک اور مملوک کا فرق نہیں ہوگا. انکم تحشرون ربکم یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور خطرہ کے بغیر، جس طرح پیدا ہوئے تھے. کوئی تمیز نہیں کہ فلاں حاکم تھا اور فلاں محکوم تھا، فلاں ملک تھا اور فلاں مملوک تھا، کوئی تمیز نہیں. میں ہی ملک ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ. تو ان فرامین سے اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، یہ قیامت کے دن کیا عظمت ہوگی، کیا ہے بتائیے، میں ہی بادشاہ، آج میری ہی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں بھی تھی اور ہے، ہر مقام پر ہے، ہر چیز پر ہے، لیکن قیامت کی حکومت یہ الگ ہوگی. الگ کیسے ہوگی؟ مالک یوم الدین والامر یوم اذن للہ، اس دن امر اللہ کے پاس ہوگا، سارا امر. اپنی مرضی سے کوئی ہل نہیں سکے گا، کوئی چل نہیں سکے گا، اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکے گا. آج تو مرضی ہے نا، کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، جو چاہے بولتے ہو. اس دن ایسا نہیں ہوگا، صرف اللہ کا امر ہوگا، ایسی بادشاہت قائم ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکو گے، ہل جل نہیں سکو گے. کھانا پینا تو دور کی بات، انا الملک، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں. آگے پڑھ لیجیے.
وفی روایت لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه.
صحيح مسلم کی روایت میں درخت اور پہاڑ ایک انگلی پر ہوں گے، ثم یحزہن، پھر اللہ رب العزت انہیں حرکت دے گا، انہیں ہلائے گا. یہ حرکت دینا بھی ہیبت اور عظمت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا. فیقود، اور فرمائے گا ان الملک، صرف میں ہی بادشاہ ہوں، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. وفی روایت البخاری یجعل السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا. والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ کر لے گا. بصائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پہ کر لے گا. تو یہ تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے، ما حصل صرف یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے ما فیہا کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، اللہ کے قبضے میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی. تو اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا ہاتھ ہے، تو کتنی بڑی وہ ذات ہے. جی.
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون.
أحسنت. ولمسلم عن ابن عمر، اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن، ثم یأخذهن بیدہ الیمنا، پھر ان کو پکڑ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں، ثم یقول، پھر فرمائے گا، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں ہیں سرکش لوگ، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، میری حکومت میری ہی حکومت ہے، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار متکبر، ان کا تو بڑا ہیبت ناک انجام ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یخرج عنق من النار، جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی قیامت کے دن، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی اور وہ چیخ رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی کہ کل لفتوں پہ سلا تھا، میری ڈیوٹی تین افراد پر ہے، تین افراد پر اس وقت جو باہر نکلی ہوں، تین افراد کو پکڑنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے. کون؟ بکل جبار متکبر، ہر وہ شخص جو اس زمین پر تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، ابھی سے اسے اذیت دوں، سرکش لو، متکبر لو. اور دوسرے، وبکل من جعل مع اللہ الہا آخر، دوسرا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور الہ کی پوجا کی ہو، کسی اور کی عبادت کی ہو. اور تیسرا، وبالمصورین، تصویریں بنانے والے، ابھی سے پکڑ لو اور ان کو اذیت دوں، اچک لوں، اور بڑا خوفناک یہ منظر ہو. انہا ترمی بشار ان کا القصر، یہ چنگاریاں باہر پھینکے گی بادشاہوں کی محلات کی جسامت کے بقدر، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر گر رہی ہیں. تقادو تمیز من الغیظ، لگے گا جہنم ابھی غصے سے پھٹ جائے گی، ایسا محسوس ہوگا ابھی غصے سے پھٹ جائے گی. ان سارے احوال کا سامنا کرنا ہے. ایک حدیث ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، خزو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو. صحابہ چاروں طرف دیکھنے لگے، حل من عدو بن حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے جو ڈھالیں پکڑ لے، کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتکم من النار، جہنم کے خلاف، جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں پکڑ لو. یہ ڈھالیں دشمن والی نہیں، جہنم سے بچاؤ کی ڈھالیں پکڑ لو. کل اس کیفیت کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم سے گردن باہر نکلے گی، جہنم کی چنگاریاں باہر نکلیں گی. تو ڈھالیں پکڑ لو اپنی جہنم سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے کے عذاب سے بچاؤ کے لیے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈھالیں کون سی؟ فرمایا کہ وہ چار قسم کی ڈھالیں. یہ توحید کی عظمت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں. یہ توحید کی اذکار کرو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. ولا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ ڈھالیں. فرمایا کہ ہن المنجیات والمقدمات، یہ نجات دینے والی اور بندے کو آگے بڑھانے والی، جنت کے درجات علا کی طرف بڑھانے والی، یہ چاروں ڈھالیں ہیں. بڑا یہ ایک عظیم سرمایہ جو ہمیں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، اندل ملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ملوک الارض، کہاں متکبرین، کہاں ہیں جبارین، تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے، کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب خاموش، کوئی نہیں بول رہا، بولنے کی سکت نہیں کسی میں. پھر اللہ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، جو اکیلا اور قہار ہے، اسی کی بادشاہت، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں. تو ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹے ہوئے اپنے ہاتھ میں، یہاں دائیں ہاتھ کا ذکر، زمینوں کی وسعت ہمارے تصور سے بالا ہے، اور یہ چاند اور سورج ہماری زمین سے کہیں بڑا ہے, اور چاند اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے, زمین اتنی بڑی ہے تو چاند اور سورج کتنے بڑے ہوں گے, اور آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے چاند اور سورج, اور ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے, تیسرا آسمان دونوں سے بڑا ہے, چوتھا تینوں سے بڑا ہے. اندازہ کریں ان آسمانوں کی عظمت, ان کی وسعت. مگر پروردگار اپنے ہاتھ میں ان کو لپیٹ لے گا, اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آسمانوں سے بڑا, کتنا بڑا وہ ہاتھ اور کتنی بڑی وہ ذات. ثم یطوی الارضین السبع, پھر اللہ ساتوں زمینوں کو لپیٹ لے گا. ثم یاخذہن بشمالہ, اور ان زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے. کتنے بڑے ہاتھ ہیں, زمینوں کو لپیٹ لیا, آسمانوں کو لپیٹ لیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی خبر سامنے آ رہی. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو کلتا جدہ ہے یمین, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یہاں بائیں ہاتھ کا ذکر کیوں ہے؟ بظاہر ایک تعارض ہے ان احادیث کے مابین. دو طرح کے جواب ہو سکتے ہیں, یا تو یہ کہ یہ حدیث مرجوع ہے, اس کی سند کا ایک راوی حمزہ بن عمر گو صحیح مسلم کا راوی ہے, مگر تھوڑی سی اس پر محدثین کی جرح ہے, اور اپنی اس خبر میں اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. اس کا طریق یعنی حمزہ بن عمر عن سالم عن ابن عمر, مگر یہی روایت ابن عمر سے نافع نے بھی کی ہے اور عبیداللہ بن مقسم نے بھی کی ہے. ان کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے شمال یعنی بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے. دیگر صحابہ سے مروی ہے, ابو ہریرہ سے مروی, ان کی حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے بہت سے علماء نے اس کو شاذ قرار دیا کہ یہ کلمہ محفوظ نہیں, شاذ ہے. ہو سکتا ہے راوی نے اپنے اجتہاد سے کہہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ ہوتا ہے, یہ کلمہ محفوظ نہیں. بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں ایک جمع کا راستہ اپنایا ہے, تطبیق دی ہے کہ دونوں درست ہیں, لیکن کلتا یدہ یمین سے مراد اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں سے مراد یہ کہ دونوں ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں. ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی اور بائیں میں کم ہوتی, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں. اس کے دونوں ہاتھ, جیسے ہمارا دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے, اس کے دونوں ہاتھ یکساں ہیں طاقت, کوئی تفاوت نہیں. تو دونوں ہاتھوں کو دائیں قرار دینا یہ تساوی فی القوۃ, قوت میں برابر, طاقت میں برابر. لیکن پہلا جواب زیادہ راجے ہے کہ جس حدیث میں شمال کا ذکر ہے, بائیں ہاتھ کا ذکر ہے, وہ مرجوع ہے باعتبار سند کے, اور محفوظ روایت وہی جو بہت ثقہ محدثین نے کی ہے, جن میں شمال بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا, زمینوں کو لپیٹ لے گا, ثم یقول, پھر فرمائے گا, ان الملک, میں بادشاہ ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں, این الجبارون, این المتکبرون, سرکش کہاں ہیں اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں. اس دن کوئی نمایاں نہیں ہوگا, ملک اور مملوک سب ایک ہی شکل میں, ایک ہی حالت میں, تہی دست, خالی ہاتھ, برہنا بدن, ننگے پاؤں, بغیر ختنہ کے, جس طرح ماں نے ان کو جنا اور پیدا کیا, ایک ہی حالت میں سب ہوں گے, اور کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہوگا, اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. جی.
وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلة فی ید احدکم.
جی, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کس طرح ہوں گے, جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. پہلے تصور لائیں اپنے ذہنوں میں آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کا, ان کی عظمت کا. زمینیں کتنی بڑی ہیں, آسمان کتنے بڑے ہیں, مگر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں, وہ 14 طبق جمع کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھوں میں رائی کا دانہ, یہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, دکھائی بھی مشکل سے دیتا ہے, اور ہمیشہ کسی چیز کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنے کے لیے خردل کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اب یہ چھوٹا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس دانے کا اور ہاتھ کا کیا فرق ہوگا, کیا نسبت ہوگی؟ فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ما فی السماوات اور ما فی الارض, جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ چھوٹا سا. یہ خالق اور مالک کی عظمت. جی.
وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. قال وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
جی, یہ ابن جریر مشہور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں, اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. ساتوں آسمان اللہ تعالی کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے سات درہم یہ سکہ, ان کو اوپر تلے نیچے رکھ کر کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں. القیت في ترس, کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں. ان کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی کیا نسبت ہے, کیا حیثیت ہے؟ یعنی ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے سات درہم آپ لے لیں, سات سکے, اور ان کو ڈھال میں ڈال دیں. ڈھال جو اکثر میدان جہاد میں استعمال ہوتی ہے, لوہے کی بھی ہو سکتی ہے, چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے, دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کشادہ ہوتی ہے وہ. فرمایا کہ اس ڈھال کے اندر سات درہم آپ اوپر سے نیچے ڈال دیں, تو کرسی کے مقابلے میں یہ حیثیت ہے ساتوں آسمانوں کی. اور کرسی کیا ہے؟ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موضع قدم الرحمن, رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ, رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی. تو کتنے بڑے قدم ہیں! یعنی ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ یہ سات چھوٹے سکے آپ ڈھال میں ڈال دیں تو ڈھال کس طرح ان سکوں کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. تو ساتوں آسمان ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اس کرسی کے, اور وہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ. رحمان کی عظمت کو پہچانو. یہ ہاتھ کیسے ہیں؟ یعنی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک ہاتھ میں کیسے لگتے ہیں؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانا. اور قدم کتنے بڑے! یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے دو قدم رکھنے کی جگہ, اور ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے؟ جیسے آپ سات درہم کسی ڈھال میں رکھ دیں, وہ ڈھال چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں, اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے گھیرے ہوئے لگ رہے ہیں. یہ رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ. ہمارا اللہ تعالیٰ کے دو قدموں پر بھی ایمان ہے. قدم عربی لفظ ہے, اور جو اس کا ایک ظاہری معنی, اس معنی کے ساتھ ایمان ہے, کسی تعویل کے بغیر اور کسی تعطیل کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک مثال اپنے ذہن میں رکھو. امام مالک رحمہ اللہ کا قول, ہر صفت پر ہر نام پر اس مثال کو فٹ کرو, منطبق کرو. اسماء و صفات کے عقیدے میں یہ قول ایک میزان کی حیثیت رکھتے. ان سے کسی نے کہا کیف استواء اللہ علی عرش، اللہ تعالی کا عرش پر استواء کیسا ہے، اللہ تعالی عرش پر کس طرح مستوی ہے. امام مالک اپنا سر جھکا کے بیٹھے اور پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایک لمبا عرصہ بات کرنے کے قابل نہ رہے اس ہیبتناک اور خوفناک سوال کو سن کر کہ انسان کیا باتیں کر رہا ہے اپنے رب، رب کریم کے بارے میں، اس جبار اور قہار کے بارے میں کس قسم کے سوال کرتا ہے. جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے اور استواء کا معنی بھی معلوم ہے. ہمیں یہ علم ہے، اتنا علم ہے استواء ثابت ہے اور اس کا معنی معلوم ہے. بل کیف مجہول، اور اللہ کے عرش پر استواء کی کیفیت مجہول ہے، یہ معلوم نہیں. استواء ثابت ہے ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے، مگر کیفیت اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی، یہ مجہول ہے. جو چیز اللہ نے بتا دی وہ معلوم، اس پر ایمان ہے، اور جو اللہ نے نہیں بتائی وہ نامعلوم ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. بس سؤال عنہ بدعت، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت. اور پھر آپ نے کیا فرمایا ما رأیت اسوأ منک قط، میں نے تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا. اور پھر حکم دیا کہ اس کو میرے گھر سے نکال دو، ہمارے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بدعتی سے نفرت کا اظہار، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے یا اس کو ساتھ بٹھایا جائے، اس کو میرے گھر سے نکال دو. چنانچہ آپ کے شاگردوں نے اسے گھر سے نکال دیا. امیر عمر کے دور میں ایک شخص اللہ تعالی کی آیات صفات میں تعویلیں کر رہا تھا، متشابہات کے معنی اور اس کی تفسیریں کر رہا تھا، سبیق نامی، اسے بلا لیا آپ، اور جلاد سے یہ کام نہیں کر رہا، خود کیا، لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے سر پہ مارنے شروع کر. آیات صفات میں تعویلیں، متشابہات کی تفسیریں، اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ خون نکلنے لگا، خون بہنا شروع ہو گیا، کپڑے سرخ ہو گئے، بدن رنگین ہو گیا، مارتے جا رہا نہیں چھوڑ رہا. حتیٰ کہ اس شخص نے کہا امیر المومنین جو میرے دماغ میں فطور تھا اب نکل چکا ہے، اب مجھے چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے، نہیں چھوڑا اس کو. فرمایا کہ اس کو لے جاؤ جنگلات، جنگل میں چھوڑا، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا. اور دیکھیں فکر، فرمایا کہ کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب بدعت ہوتا ہے، مگر یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. تو یہ انداز ہر صفت کے بارے میں، اس کا سمع، اس کا بصر، اس کی رحمت، اس کا غضب، سب معلوم ہے، معانی معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم ہے. اور کیفیت پر بحث کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. تو اللہ رب العزت کے دونوں قدم پر حق ہے. کرسی کیا ہے؟ دو قدم رکھنے کی جگہ، اور کرسی کتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. تو قدم الرحمن کتنے بڑے ہوں گے؟ اپنے رب کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کیجیے. وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما الکرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہر فلات من الارض. یہ معاملہ کرسی تک پہنچ چکا ہے، کرسی کی عظمت تک. اب یہ کرسی جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ ما الکرسی فی العرش، اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی جو ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، عرش کے مقابلے میں کیسی؟ فرمایا کہ اللہ کا حلقۃ من حدید، جسے لوہے کا ایک چھلا ہو، لوہے کا ایک چھلا، القیت فی بین ظہری فلات من الارض، اور اسے کسی وسیع میدان میں پھینک دو. ایک لوہے کا چھلا وسیع میدان میں پھینک دو، تو اس چھلنے کی اس وسیع میدان سے کیا نسبت ہے؟ کتنا بڑا میدان، یہ چھوٹا سا چھلنا، یہ حلقہ بازو میں پہننے والا، کیا اس کی حیثیت ہے ایک وسیع میدان کے سامنے؟ فرمایا کہ کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے یہی، جیسے ایک حلقہ چھوٹا سا ایک وسیع اور چٹیل میدان میں پھینک دے، تو اس میدان کے مقابلے میں اس حلقے کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا شمار؟ تو اللہ تعالیٰ کا عرش جس میں اللہ مستوی، ہمارے علم کے مطابق یہ آخری حد ہے مخلوقات کی، اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ آخری حد جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس کے بعد اوپر کسی مخلوق کا ذکر نہیں، اور یہ بات ہم آگے کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے علوم کا ذکر آئے گا، تو اپنے خالق اور مالک کا مقام، اس کا وقار، اس کی عظمت اور اس کی حیبت پہچانی، آسمان و زمینوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں، اور یہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے، اور جس عرش میں مستوی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی میدان میں پھینک دیا جائے، ایک وسیع میدان ہو، کیا ان دونوں کی نسبت آپس میں؟ کوئی نسبت نہیں، تو اتنی وسیع کرسی جو آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی مانے دے، اس عرش پر رحمان مستوی، یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حیبت کا معاملہ۔ تو اس سب باتوں کو پڑھ کر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا تصور کرے گا؟ اس کی نافرمانی کا تصور کرے گا؟ اس وقت کو یاد کرو جب اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو گئے، ما منکم من احد الا یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں، سوال کرنے ہیں، اور کس طرح کرنے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تعالی اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس ذات کا سامنا کرنے کی ہے ہمت؟ پھر اس کی تیاری کرو، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو، تاکہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے، وہ آج بھی پکڑنے پر قادر، پکڑتا رہا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ ساری داستانیں پڑھی ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یہ قوم ثمود قوم عاد، بڑے بڑے پہلوان، طاقتور اور بڑی، ایک دنیا کے مالک، ثروتوں کے مالک، پڑھو ان کے واقعات، پڑھو نافرمانی کی، اللہ نے تھوڑا سا مال دیا، تھوڑی سی عقل دی، فہم و فراست دی، پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ایک ہی چیخ سے، برباد، تباہ کر دی، اور قوم عاد پر ایک آندھی مسلط کر دی، آندھی مسلط کر دی، سارے برباد ہو گئے۔ قصہ فرعون پڑھو، نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پانی جو اس کی مخلوق ہے، اس کے قطروں کو اپنا فوجی بنایا اور پوری قوم نوح کو ڈبو دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑنے پر قادر، اور اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ ان اللہ یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلت، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور یہ نظام اور ان کے لیے تباہ کر، جب پکڑے گا بڑی بھیانک پکڑ ہوگی۔ فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، تو یہ سارے واقعات ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کا خوف آج بھی کرو، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال گن رہا ہے۔ یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم، اے میرے بندو، اب تمہارا میرا کیا تعلق ہے؟ تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، تمہاری دولتوں کو نہیں، تمہارے خزانوں کو نہیں، صرف تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں۔ اب تم خود سوچو اور طے کرو کہ کیسے اعمال کا ذخیرہ بنا۔ اعمال اگر خیر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے خیر ملے گا، اعمال اگر شر ہوں گے تو جزا جو ہے وہ شر ہوگی۔ تمہارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، یہ پروردگار، یہ ہماری ذات جس کا ہم نے کچھ تعارف حاصل کیا، کیا اس کی عظمت ہے؟ تو ایسی ذات کے ساتھ شرک یا اس کی نافرمانی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں، جو اپنے پروردگار کو پہچاننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے ساتھ غیروں کو ملاتے ہیں, حجر و شجر کو رب کے برابر کرتے ہیں. یہ رب کا مقام, یہ مقام ہے رب. اور پتھر کو, حجر کو, شجر کو اور قبر والے کو جو مردہ ہے اس سے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا بھیانک ظلم ہے. تبھی تو شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں, جہنم کا خلود اس کے لیے, جہنم کی ہمیشگی اس کے لیے, کیونکہ اس کا گناہ بڑا بھیانک ہے. اس پروردگار کے ساتھ ان کا شرک کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں, ہمیشہ کی جہنم. جی.
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق.
یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ یہ ان پر موقوف ہے, مرفوع نہیں ہے, ان پر موقوف, ابن مسعود پر موقوف, ان کا اپنا قول ہے مگر اس کا حکم مرفوع کا ہے, کیونکہ صحابی کا وہ قول جس میں رائے کو مجال نہ ہو, رائے کا امکان نہ ہو, حکم وہ مرفوع ہوتا ہے. جو بات انہوں نے کہی یہ رائے سے نہیں کہی جا سکتی, اس بات میں رائے کو کوئی دخل نہیں, لہذا یہ حکمن مرفوع ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. شیخ الاسلام نے دو سندیں پیش کی. امام صاحبی کا قول ہے کہ اس کے اور بھی طرق ہیں, اور بھی اسانید ہیں, اور پہلی سند خاص طور پہ اس پر صحت جو ہے وہ واضح ہے. تو فرماتے ہیں کہ بین السماء دنیا والتی تلیہ 500 عام, کہ آسمان دنیا جو ہے اور اس کے بعد دوسرا آسمان, ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے, 500 سال کی مسافت ہے. وہ بین کل سمائن و سمائن 500 عام, ہر آسمان کی دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. وہ بین السماء السابعة والکرسی 500 عام, اور ساتویں آسمان سے کرسی تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کے سفر کے بقدر ہے. وہ بین الکرسی والماء 500 عام, اور کرسی سے اوپر جو پانی ہے ان دونوں کے مابین 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. بل عرش فوق ذلك, اور اس کے اوپر عرش ہے, واللہ فوق العرش, اور اللہ تعالی عرش کے اوپر. لا یخفی علی شیء من اعمالکم, اور تمہارے اعمال میں سے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ان احادیث کو اگر جمع کریں اس معنی کی تو بڑی مسافت بنتی, کیونکہ بعض احادیث میں زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ مذکور ہے, اور بعض احادیث میں ہر آسمان کی جو کثافت ہے, حجم جو ہے, وہ بھی 500 سال کے بقدر. پھر اوپر سمندر جس کی تہ سے لے کر اوپر کی سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری مسافتیں جمع کی جائیں تو ٹوٹل 7500 سال کی مسافت کا فاصلہ بنتا ہے. 7500 سال مسلسل سفر ہوتا رہے تیز رفتاری کے ساتھ تو کتنا فاصلہ طے ہوگا, اتنا فاصلہ زمین سے اللہ تعالیٰ کے عرش تک, اللہ تعالیٰ کے عرش تک. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اور وہاں سے اپنے بندوں کو دیکھ رہے. اس کا دیکھنا اور سننا کتنا کمال ہے. فرمایا کوئی چیز مخفی نہیں. زور سے بولو, آہستہ بولو, دن کے اجالے میں عمل کرو, رات کی تاریکی میں عمل کرو, اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. بڑے سے بڑا عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل, اس پر پوشیدہ نہیں ہے. وہ تو زبان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جو راز تم زبان پر لانا چاہو ان کو بھی جانتا ہے اور جو راز نہ ظاہر کرنا چاہو ان کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور وہیں سے وہ اپنے بندوں تک احکام بھیجتا ہے، اپنے فرائض بھیجتا ہے، اپنا دین بھیجتا ہے۔ تو اس کے فرائض بھیجنے کا جو معاملہ، وہ کتنا عظیم اور کتنا ہیبت ناک۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کی تنفیذ کا فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، فرشتے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث آپ نے پڑھی، وَآخَذَتِ السَّمَاوَاتِ رَعْدَةٌ، اور ساتوں آسمان کپ کپا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت سے، اس کے اوامر کی ہیبت سے، فرشتے خش کھائے گرے ہیں، بے ہوش ہو کر پڑے، آسمانوں پر رعدہ کب کبھی تاری، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت سے۔ اور فرشتوں کو آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جبریل امین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فرشتوں تک وہ اطلاع پہنچتی، اللہ تعالیٰ کی وحی پھر زمین پہ اترتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، چاروں طرف ملائکہ، ان کا پہرا، ان کی حراست، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا امر اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا ہے، اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس امر کو بندوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت آپ نے سن لی، اس کا علو آپ نے سن لیا، اتنی بلندی پر اپنے عرش پہ مستوی، عرش پہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پہ مستوی، باقی پوری کائنات میں اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کا ملک، اس کی بادشاہت، اس کی تدبیر نافذ ہے، اور کوئی امر اس کے تصرف سے باہر نہیں، اس کی بادشاہت سے باہر نہیں، بذات ہی عرش پر ہے، بذات ہی ہر جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر کمال نہ ہوتا۔ اس کی صفات کمال کی صفات، کمال کیا ہے؟ عرش پہ مستوی ہو اور ایک ایک ذرے سے باخبر ہو۔ اگر ایک ذرے کی خبر وہاں موجود ہو کر لینی ہے تو یہ تو انسان بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کی خبر وہاں پہنچ کر لے لو، مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ خالق کی صفات کمال کی صفات، کمال یہی ہے کہ عرش پہ مستوی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں، ہر ذرے کو جانتا ہے۔ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی صخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ ترین رات، اور پھر سیاہ رنگ کا پہاڑ، اس کی تاریک تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے، اس کا سمع اور بصر، اس کا احاطہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں، وہ اس تہ میں خود جاتا ہے اور خود جا کر اس تہ میں چونٹی کو دیکھتا ہے، تو یہ تو مخلوق بھی کام کر سکتی ہے، پھر خالق کا کیا کمال ہے؟ کمال یہی ہے، اتنے علو پر، اتنی بلندی پر، اور اس علو کو ماننا پڑے گا۔ ایمان اور کفر کی بات، معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، مجھ پہ ایک لونڈی آزاد کرنا بنتا ہے، لونڈی جو ہے میرے پاس مجھے معلوم نہیں مومن ہے یا کافر، اس کا آپ نے امتحان لیا، لاؤ میرے پاس، لایا گیا، آپ نے امتحان لیا، کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو بات تو ایمان اور کفر کی، آپ نے امتحان لیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں، بعد حدیث میں اشارت الی السماء، اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر، اور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی تو مانتا ہے، مگر اس کا عقیدہ یہ کہ عرش نیچے ہے، اوپر نہیں ہے، اس بارے میں شک ہو اس کو، وہ بھی کافر، عرش کہاں ہے شک ہو وہ بھی کافر۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، عرش کہاں پر ہے؟ حدیث آپ نے پڑھ لی، کتنی بلندی پر، کتنے فاصلے ہیں، اور سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ جہت علوم میں ہے، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم اللہ رب العزت کی جہد کا انکار کرتے ہیں. جہد علو اللہ تعالیٰ کے لیے بحق ہے، ثابت ہے. کہتے ہیں جہد مان لو تو مانا اللہ کو کسی نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کو کون گھیر سکتا ہے؟ آپ نے سن لیا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق اللہ کے عرش کا ذکر، اس پہ اللہ مستوی، اس کے بعد کسی مخلوق کا ذکر نہیں. تو کس نے اللہ کو گھیرا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے گھیرا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے گھیرا ہوا؟ آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی. کسی جہد میں محصور ہونا یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھیر بھی نہیں سکتا. تو وہ بذات ہی عرش پہ مستوی ہے، اور بعلم ہی بقدرت ہی بتصرف ہی اس کا احاطہ پوری کائنات پر ہے. ہر بات کو جانتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر شخص کو دیکھتا ہے. کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے اور پوشیدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنے فیصلے بھیجتا، اپنے احکام بھیجتا. ان فیصلوں کی ہیبت اور ان کی عظمت ہمارے سامنے واضح، اس کے مقابلے میں انسان کا کردار کیا ہے؟ اتنے عظیم فیصلے اتنی بلندی سے آئے، اتنی عظیم ذات کی طرف سے آئے، اور ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا قول نہیں، یہ ہماری برادری کا قول نہیں، ہماری برادری کے رواج کے خلاف ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ہیبت تم نے پہچانی، یہ عظمت پہچانی، اتنے علوم سے آنے والے فیصلے، اور اس طرح ہم ان کا انکار کر دیں، ان کو ٹھکرا دیں. کہاں ہے عقیدے کی غیرت، اور کہاں ہے توحید کی غیرت، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرامین کی اتباع کی غیرت؟ جب تک یہ غیرت اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، توحید کی، اتباع سنت کی، اور صحیح معنی میں تمسک نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کوششیں، یہ محنتیں، یہ عمل اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہ ہو. عقیدہ توحید دین کی اساس ہے، اور سارے اعمال کی روح جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. جی.
وعن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون كم بين السماء والارض؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والأرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره.
جی، یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے، اگر جو سند میں ضعف ہے، لیکن جو ماقبل کچھ حدیث اور آثار گزرے انہیں اس کے شاہد کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، تو اس کا اصل ثابت ہے. باہر جو فاصلے کا ذکر ہے، اس کا اصل جو ہے وہ ثابت ہے. تو جناب عباس نبی علیہ السلام کے چچا، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تم جانتے ہو آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ قلنا اللہ ورسول اعلم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال بینہما مسیرات 500 سنة، آسمان اور زمین کے مابین 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے. ومن کل سماء الى سماء مسیرۃ 500 سنة، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے. وکثف کل سماء مسیرۃ 500 سنة، ہر آسمان کی جو کثافت اور موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے. وبین السماء السابع بل عرش بحر، اور ساتویں آسمان اور عرش کے مابین ایک سمندر ہے. بین اسفل ہی و اعلیٰ، اس کے نیچے کی جو تہ ہے اس سے لے کر اس کے اوپر کی سطح تک، کما بین السماء والارض، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے. واللہ تعالی فوق ذلک، اللہ تعالی اس کے اوپر ان عرش کے اوپر ہے، بلے سے یخفا علیہ شیء من اعمال بنی آدم، اور اللہ تعالیٰ پر بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو اس حدیث میں خاص طور پہ جو آخری بات ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں. یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی عمل کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا. یہ تصور اگر جاگودی ہو جائے تو بندہ معصیت تو یقیناً بات آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کی توحید پر کاربند ہوگا، اور یقیناً یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف کا باعث ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو سنے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندی پر ہے اور کس طرح اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اپنے فرامین بھیجتا ہے، اپنے ارشادات بھیجتا ہے. تو ان کو میں نافذ کروں، ان کو اپناؤں، ان پر عمل کروں تاکہ میرے لیے بہتری ہو، ورنہ وہ یوم آخرت قائم ہونے والا ہے جس میں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا اور جزا مل جائے گی، اور اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، اللہ خود فیصلے نافذ فرمائے گا. کوئی فیصلہ کسی گھڑی کسی وقت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. قیامت کے دن جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے یہ بھی خالق کائنات کے ہاتھ میں ہوگا. تو ہمیں اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا امر، کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں، اس کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں، جو کہ انتہائی خوفناک ہوگا اور انتہائی ہیبت ناک ہوگا. اللہ رب العزت استقامت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دورہ، اس کا اہتمام جو ہوا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور بالخصوص شیخ عبداللہ عبدالحمید السعدی حافظہ اللہ اور ان کے امین العام مظفر بھائی صاحب، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ایک کامیاب جو دورہ منعقد ہوا اللہ پاک اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جو شباب جو ساتھی اس میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، صحیح فہم اور صحیح تقوی اور صحیح عمل جو ہے وہ عطا فرما دے، اور سچے عقیدے پر ہم کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. بالخصوص خواتین نے اس دورے میں شرکت کی، اللہ رب العزت ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے. بڑا متاثر ہوا میں، رات خواتین کی شہادات پر سائن کیے، میرا خیال 100 سے زائد تھی، تو ایک بڑی تعداد ہے. اور الحمدللہ جو احباب اپنی خواتین کو لاتے رہے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو لا رہا تھا، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو لا رہا تھا، کوئی والد اپنی بیٹی کو لا رہا تھا، تو یقیناً یہ اجر ان کے لیے بھی ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کہ ثواب تعلیم رجل اہلہ، کہ ایک شخص اپنے اہل کو تعلیم دے، اس کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے. یقیناً بڑا اجر ہے، بڑا ثواب. نبی اسلام کی حدیث، معروف حدیث ہے. تو یقیناً یہ ایک کار خیر ہے، اللہ اس کو مستقل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے. کتاب و توحید ہم نے پڑھی، جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اللہ تعالی اس سے بری ہے، اور جو درست بات ہو گئی وہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدے کی معرفت دے دے، سچی توحید کی معرفت دے دے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو ڈھانپ لے، رحمتیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.